السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے تدارک کی نگرانی کرنے والے ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا پیرس میں جاری 3 روزہ اجلاس آج ختم ہو رہا ہے. 22 سے 25 فروری تک جاری رہنے والے اجلاس میں پاکستان کی حکومت کے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فائنانسنگ کے خلاف اقدامات کی اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جس کی روشنی میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا. پاکستان کے مالیاتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ماہرین پر مشتمل وفد نے وفاقی وزیر حماد اظہر کی سربراہی میں ویڈیو لنک کے ذریعے ایف اے ٹی ایف اجلاس کو اپنے اقدامات سے آگاہ کیا. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کی کارکردگی اطمینان بخش ہے اور اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پر امید ہیں. ایف اے ٹی ایف کے صدر مارکس پلیئر پریس کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے آگاہ کریں گے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنا سری لنکا کا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے. اس دورے پر بھارت کی نظریں لگی ہوئی تھیں. کیونکہ حکومت کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس دورے کو توجہ سے دیکھا گیا. بعض تجزیہ کاروں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ دورہ بھارت کے لیے تشویش کا باعث ہے اور کیا اس سے بھارت سری لنکا رشتے متاثر ہوں گے. بعض میڈیا رپورٹوں کے مطابق سری لنکا کا ایک بار پھر چین کی جانب جھکا ہو رہا ہے، جس پر بھارت کو تشویش ہے. رپورٹوں میں اس کی وجہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے ایسٹ کنٹینر ٹرمینل پروجیکٹ کی منسوخی اور ایک چینی کمپنی کے ساتھ $12 بلین کے ایک توانائی منصوبے پر دستخط کو بتایا جا رہا ہے. لیکن نئی دہلی کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس دورے کا بھارت سری لنکا رشتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. الیکشن کمیشن نے این اے 75 ڈسکا کے پورے حلقے میں 19 فروری کو ہونے والے ضمنی انتخاب کو کالعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیا ہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا ہے کہ 19 فروری کو ضمنی انتخاب میں لڑائی جھگڑا اور تشدد ہوا. فائرنگ کے واقعات سے انتخابات کا ماحول خراب ہوا. الیکشن ایکٹ کے شق 9 کے تحت الیکشن کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ ہم عدالت کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں. افغان طالبان نے اپنے جنگجوؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں غیر ملکی شدت پسندوں کو شامل نہ کریں، جس سے تجزیہ کار بظاہر طالبان کی طرف سے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں کہ طالبان امریکہ کے ساتھ گزشتہ سال طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے القاعدہ اور دیگر شدت پسندوں کے ساتھ اپنے مبینہ روابط برقرار رکھے ہوئے ہیں. طالبان کی طرف سے اپنے جنگجوؤں کے لیے مبینہ احکامات ایسے موقع پر سامنے آئے ہیں جب امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری سن 2020 میں ہونے والے امن معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دے چکی ہے. دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی کے پاکستان کے لیے خصوصی نمائندے عمر داؤدزئی بدھ کو ایک وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق سے ملاقات کی اور افغان امن عمل اور اسلام آباد اور کابل کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. افغان طالبان کے کچھ ارکان کا خیال ہے کہ افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتا طے ہونے سے پہلے امریکی فوجیوں کے انخلا کی صورت میں پرتشدد حملوں میں مزید شدت پیدا ہو سکتی ہے. افغان پارلیمان کے ایوان زیریں کے رکن گل رحمان ہمدرد نے چیئرمین سینٹ آرم کمیٹی سینیٹر جیک ریڈ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوجیوں کی 1 مئی سے قبل واپسی کی صورت میں افغانستان میں جنگ خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے. امریکی سینٹ کی آرم کمیٹی کے نئے چیئرمین سینیٹر جیک ریڈ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ امریکہ کو 1 مئی کی مقررہ تاریخ سے قبل فوجیوں کو واپس نہیں بلانا چاہیے اور ان کی افغانستان میں موجودگی اس وقت تک بڑھا دینی چاہیے جب تک کہ افغانستان میں امن سمجھوتا طے نہ ہو جائے. ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروپوں سے رابطے ختم نہیں کیے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन टूर द सर्विस से न्यूज शो के साथ बहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। अभी खालिद उम्मीद से आपने खबरें सुनी और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज की अहम रिपोर्टें। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर ताज़ा तरीन खबरों और अहम रिपोर्टों के साथ न्यूज शो का आगाज करते हैं आज की अहम खबरों से। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बुध के रोज अपने पेशरों के उस हुक्मनामे को मंसूख कर दिया जिसने ग्रीन कार्ड के बहुत से दरखास्त गुजारों के लिए अमरीका दाखिल होने का रास्ता रोक दिया था। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुजश्ता साल ये कहते हुए इस हुक्मनामे को जारी किया था कि कोरोना वायरस वबा के बायस बेरोजगारी में इजाफे के दौरान अमरीकी कारकुनों के तहफ्फुज़ के लिए इस पाबंदी की जरूरत थी। सदर बाइडन ने बुध को वीजा पर पाबंदी को मंसूख करते हुए इस हुक्मनामे की दलील को मुस्तरद कर दिया। अमरीका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका इंसानी हकूक के तहफ्फुज और तरवीज के लिए पूरी तरह से कारबंद रहेगा। ये यकीन दहानी उन्होंने अक्वाम मुत्तहदा की इंसानी हकूक काउंसिल के 47वें इजलास से खिताब करते हुए कही। अपना ओहदा संभालने के बाद यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ये उनकी पहली शिरकत थी। अफगान तालिबान ने अपने जंगजुओं को हुक्म दिया है कि वो अपनी सफों में गैर मुल्की शिद्दत पसंदों को शामिल न करें, जिसे तजिया कार बज़ाहिर तालिबान की जानिब से उस तासुर को जायल करने की कोशिश करार दे रहे हैं कि तालिबान अमरीका के साथ गुज़श्ता साल तय पाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अलकायदा और दीगर शिद्दत पसंदों के साथ अपने मुबैना रवाबित बरकरार रखे हुए है। और शिमाली नाइजीरिया में बुध के रोज मुसल्ला अफराद ने दो हमलों में 36 अफराद को हलाक कर दिया। नाइजीरिया में जराइम पेशा गिरोह मुल्क के शिमाल में अगवा और डाकाजनी की वारदातों में सैकड़ों अफराद को हलाक कर चुके हैं। और आइए अब ताजा तरीन खबरों के साथ रिपोर्टों का आगाज करते हैं। आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के तदारुक की निगरानी करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का पेरिस में जारी 3 रोजा इजलास आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। 22 से 25 फरवरी तक जारी रहने वाले इजलास में पाकिस्तान की हुकूमत के मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के खिलाफ इकदाम की अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जिसकी रोशनी में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान के मालियाती और कानून करने वाले इदारों के माहरीन पर मुश्तमिल वफ्द वफाकी वजीर हम्माद अजहर की सरबराही में वीडियो लिंक के जरिए FATF के इजलास को अपने इकदामात से आगाह किया। पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं कि FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है और उठाए गए इकदामात के नतीजे में ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरउम्मीद है। गुज़श्ता माह FATF ज्वाइंट ग्रुप के वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान पर जोर दिया गया था कि फरवरी 2021 तक एक्शन प्लान पर अमल दरामद मुकम्मल करे। FATF के सदर मार्क्स प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में होने वाले फैसलों से आगाह करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के एक थिंक टैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में अंदाजा लगाया है कि 2008 से मुख्तलिफ अदवार में FATF की ग्रे लिस्ट में होने के बायस पाकिस्तान की मजमुई कौमी पैदावार यानी GDP को 38 अरब डॉलर का बराह रास्त नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के दरमियान एक बार फिर मुलाकात हुई। जुमेरात के रोज जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेट में PDM के मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और दीगर रहनुमाओं के हमरा जाती उम्रा पहुंचे। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्ला, परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक और दीगर शामिल थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में डस्का का ज़िमनी इंतखाब, सेनेट इंतखाबात और PDM तहरीक पर मुशावरत हुई। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क हर कोने से ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिससे ये साबित होता है कि अवाम PDM के साथ हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि PDM मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का खेल नहीं खेल रही। उनकी सारी तवज्जो सेनेट इलेक्शन पर मरकूज है, जबकि मरियम नवाज का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुंतखब नहीं। एक सवाल का जवाब देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सेनेट इलेक्शन लड़ा है। ओपन बैलेट का फैसला करना अदालत का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का काम है। ये अदालत को दागदार करने वाली बात है और इससे इज्तनाब करना चाहिए। پاکستان الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا کے پورے حلقے میں 19 فروری کو ہونے والے ضمنی انتخاب کو کل عدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ انتخابات کا حکم دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ 19 فروری کو ضمنی انتخاب میں لڑائی جھگڑے، تشدد، فائرنگ کے واقعات سے انتخاب کا ماحول خراب ہوا۔ حلقے میں صاف، شفاف، منصفانہ انتخاب نہیں ہو سکا۔ ووٹروں کو حق کی رائے دہی کے لیے آزادانہ ماحول فراہم نہیں کیا گیا۔ الیکشن ایکٹ کی شق 9 کے تحت الیکشن کو کل عدم قرار دیتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم عدالت کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائدین کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے آج ثابت کر دیا کہ 2018 کا الیکشن کیسے چوری ہوا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کریں گے تھوڑی دیر میں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا کا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے۔ اس دورے پر بھارت کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا، تاہم میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس دورے کو توجہ سے دیکھا گیا۔ بعض تجزیہ کاروں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ دورہ بھارت کے لیے تشویش کا باعث ہے اور کیا اس سے بھارت سری لنکا رشتے متاثر ہوں گے۔ بعض میڈیا رپورٹوں کے مطابق سری لنکا کا ایک بار پھر چین کی جانب جھکاؤ ہو رہا ہے، جس پر بھارت کو تشویش ہے۔ رپورٹوں میں اس کی وجہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے ایسٹ کنٹینر ٹرمینل پروجیکٹ کی منسوخی اور ایک چینی کمپنی کے ساتھ $12 بلین کے ایک توانائی منصوبے پر دستخط کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن نئی دلی کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس دورے کا بھارت سری لنکا رشتوں پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
سری لنکا کے صدر گوتابایا راجپکشے کی جانب سے ایسٹ کنٹینر ٹرمینل منصوبے کی منسوخی کے بعد بھارت کے سامنے ویسٹ کنٹینر ٹرمینل منصوبے کی پیشکش رکھی گئی ہے۔ ادھر ایک چینی کمپنی کے ساتھ جس توانائی منصوبے پر دستخط ہوئے ہیں، اس کے تحت تمل ناڈو سے 50 کلومیٹر دور جزائر جافنا میں 3 قابل تجدید توانائی پاور پلانٹس تیار کیے جائیں گے۔ ایک نیوز ویب سائٹ دی پرنٹ کے مطابق بھارت نے اس معاملے پر سری لنکا سے متعدد بار احتجاج کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ بھارت کی سیکورٹی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ ایک سابق سفارتکار اشوک سجنہار اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ عمران خان کے دورے سے بھارت اور سری لنکا کے رشتے پر کوئی اثر پڑے گا۔ وہ اس کو بھی درست نہیں مانتے کہ سری لنکا چین کی جانب ایک بار پھر جھک رہا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بھارت نے سری لنکا کو کووشیلڈ ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں بطور تحفہ دی ہیں، اور سری لنکا نے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کو ویکسین کی 1 کروڑ خوراکوں کا تجارتی آرڈر دیا ہے۔ ان کے مطابق سری لنکا کے صدر نے انتخاب جیتنے کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ بھارت کا کیا تھا۔
سری لنکا نے بالکل صاف شبدوں میں کہا ہے جو ان کی جو ودیش نیتی ہے وہ انڈیا فرسٹ پالیسی وہ فالو کرتے ہیں، اور بھارت کی سیکیورٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ورد وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے۔
منصوبے کی منسوخی کے سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ ابھی یہ معاملہ پوری طرح واضح نہیں ہے۔
سری لنکا کی اپنی کیبنٹ ہے یا ان کے اپنے جو اور الگ الگ گٹ بنے ہوئے ہیں، چاہے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی کہہ لیجیے گا، کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسے کچھ کوئی لیفٹس پارٹیز ہیں، کوئی مارکسٹ پارٹیز ہیں، تو انہوں نے شاید یہ آبجیکٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اس کو جو ایسٹ کوسٹ ٹرمینل ہے اس کو انہوں نے منع کیا ہے۔
تاہم ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا دورہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ وہ کووڈ کے بعد ہونے والا ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ بین الاقوامی امور کے سینئر تجزیہ کار اور بلوم بیسٹ نیوز کے ایڈیٹر شہاب الدین یعقوب وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ سری لنکا کی پارلیمنٹ سے وزیر اعظم عمران خان کے مجوزہ خطاب کی منسوخی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سری لنکا بھارت کے جذبات کا احترام کرتا ہے۔ اسے اندیشہ تھا کہ عمران خان اپنے خطاب میں کشمیر کا مسئلہ اٹھا سکتے ہیں، جس کا بھارت سری لنکا رشتوں پر اثر پڑتا۔ تاہم شہاب الدین کا کہنا ہے کہ اس معاملے سے بہتر انداز میں نمٹا جا سکتا تھا۔
یہ بیک ڈور بھی بات ہو سکتی تھی اگر وہ پارلیمنٹ میں وہ چاہ رہے تھے کہ آئیں اور ایڈریس کریں، مودی جی جب گئے تھے تو انہوں نے کیا تھا، تو بیک ڈور کہہ بھی سکتے تھے بھائی آپ آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پارلیمنٹ کو آپ ایڈریس کریں، لیکن ان ایشوز کو آپ نہیں اٹھائیں گے۔
وہ کہتے ہیں کہ چین چھوٹے چھوٹے ملکوں کو اپنے دائرہ اثر میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ سری لنکا میں چین کی سرگرمیوں کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔
لیکن श्रीलंका हमेशा से भारत के ज्यादा करीब रहा है, लेकिन ये खुद श्रीलंका के अंदर वहां की आवाम इस बात को समझने लगी है और कई बार इसको लेकर वहां पे प्रोटेस्ट भी होता रहा है कि चाइना किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि उनके पोर्ट को, उनके दूसरे रिसोर्सेज को कब्जा करने की।
द प्रिंट से वाबस्ता ज्योति मल्होत्रा का कहना है कि वजीर खारजा एस जयशंकर के सामने श्रीलंका में कई चैलेंजेस हैं, जिनमें चीन की जानिब श्रीलंका के मुबैना झुकाव और नेपाल व श्रीलंका में बीजेपी की हुकूमत कायम करने के सिलसिले में अमित शाह का बयान भी शामिल है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
और आइए अब आसिम अली राणा की रिपोर्ट सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के पूरे हलके में 19 फरवरी को होने वाले जिमनी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा था कि 19 फरवरी को जिमनी इंतखाब में लड़ाई झगड़ा, तशद्दुद और फायरिंग के वाकयात से इंतखाब का माहौल खराब हुआ। हल्के में साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाब नहीं हो सका। वोटरों को हक की रायदेही के लिए आजादाना माहौल फराहम नहीं किया गया। इलेक्शन एक्ट की शिक 9 के तहत इलेक्शन को कलअदम करार देते हैं। हुकूमत का कहना है कि हम अदालत के फैसलों को तस्लीम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायदीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आज साबित कर दिया कि 2018 का इलेक्शन कैसे चोरी हुआ। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से आसिम अली राणा की रिपोर्ट में पेश करते हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डस्का NA-75 का इंतखाब कलअदम करार देते हुए 18 मार्च को इस हलके में दोबारा इंतखाब करवाने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 19 फरवरी को होने वाले इंतखाब के रोज वोटर्स को आजादाना माहौल फराहम नहीं किया गया। फायरिंग के वाकयात से इंतखाब का माहौल खराब हुआ, इसलिए इलेक्शन एक्ट की शिक 9 के तहत इलेक्शन को कालादम करार दिया जाता है। फैसले के ऐलान के बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून के मोहम्मद जुबैर ने कहा कि हमारा मौकफ दुरुस्त साबित हुआ। 2018 का इलेक्शन कैसे चोरी हुआ? इस बार भी डस्का में इलेक्शन चोरी होने जा रहा था कि इनकी धांधली पकड़ी गई।
कौम के सामने ये दिखाया कि 2018 में क्या कुछ होता रहा था। वो पूरे 270 हलकों का इंतखाब था, आज एक हलके का इंतखाब था। अब पूरी कौम ने देख लिया कि ये किस हद तक जा सकते हैं। हमारे जब इलेक्शन होगा, कैंपेन होगी और इलेक्शन का दिन होगा या उसके बाद काउंटिंग होगी, और फिर हमें अब एक और हमारी जिम्मेदारी होगी है कि हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भी प्रोटेक्शन करनी है कि वो जब निकलते हैं तो कहां जाते हैं।
वजीर तलातुन शियाज चिबली फराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को तस्लीम करते हैं, लेकिन आइंदा इस बारे में क्या लाहेमल इख्तियार करना है, इस बारे में वकला की मशावरत से फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम शफाफियत के हामी हैं और इसी मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ओपन बैलेट का मामला चल रहा है, लेकिन यही अपोजिशन वहाँ हमारे खिलाफ इकट्ठी हो चुकी।
इदारों के फैसलों को मानते हैं और सरे तस्लीम हम है, और यही जो मुनाफिकत जो के मुस्लिम लीग नून आज कर रही है, यहाँ पे खड़े होके इस सड़क के उस पार एक और बहस हो रही है, और वो बहस क्या है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान उसको लीड कर रहा है कि अगर तो इंतखाबात में जो सेनेट में आने वाले इंतखाबात हैं उसको आप गैर मुतनाजा शफाफ बनाना चाहते हैं तो जो हमारी पटिशन है उसको कबूल किया जाए।
इससे कबल समाअत के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम नून के सलमान अकरम राजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने डस्का इंतखाब के हवाले से दलाइल दिए। अली जफर ने कहा कि हमें 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब पर कोई इतराज नहीं। रवा माह 19 फरवरी को सियालकोट के हलका NA-75 डस्का में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाकयात हुए। फायरिंग के एक वाक़े में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए थे, जबकि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग बैग्स के हमराह लापता हो गए, जो अगले रोज सुबह 6 बजे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचे थे। आसिम अली राणा, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
अफगान तालिबान ने अपने जंगजुओं को हुक्म दिया है कि वो अपनी सफों में गैर मुल्की शिद्दत पसंदों को शामिल न करें, जिसे तजियाकार तालिबान की तरफ से बजाहिर इस तासुर को जाहिल करने की कोशिश करार देते हैं कि तालिबान अमरीका के साथ गुज़श्ता साल तय पाने वाले वादे के खिलाफ वर्जी करते हुए अलकायदा और दीगर शिद्दत पसंदों के साथ अपने मुबैना रवाबित बरकरार रखे हुए है। तालिबान की तरफ से अपने जंगजुओं के लिए मुबैना अहकाम ऐसे मौके पर सामने आए जब अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया अमरीका और तालिबान के दरमियान 2020 में होने वाले अमन वादे पर नजर सानी का इंदिया दे चुकी है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के पाकिस्तान के लिए खसूसी नुमाइंदे उम्र दाऊद जई बुध के रोज एक वफ्त के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक से मुलाकात की और अफगान अमन अमल और इस्लामाबाद और काबुल के दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जलील।
अफगान तालिबान ने अपने जंगजुओं को एक मुबैना पैगाम में हिदायत की है कि तमाम तालिबान अस्करी कमांडर गैर मुल्कियों को तंजीम में किसी भी किस्म की जिम्मेदारी देने या उन्हें पनाह देने से इज्तनाब करें। طالبان کا یہ بیان سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہا ہے، جس میں انتباہ کیا گیا ہے کہ حکم نامے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسے شخص کو تنظیم سے الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پشتو زبان میں جاری ہونے والے احکامات کی تصدیق کے لیے وائس آف امریکہ نے جب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اعلیٰ عہدیداروں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ طالبان کی جانب سے مبینہ احکامات ایک ایسے موقع پر سامنے آئے ہیں جب امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری 2020 میں ہونے والے امن معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دے چکی ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی نے بدھ کو نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ طالبان سے ہونے والے امن معاہدے پر نظر ثانی کا عمل جاری ہے۔ یاد رہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طے پانے والے امن معاہدے کے تحت 1 مئی کو تمام غیر ملکی افواج کو افغانستان سے نکلنا ہے، جبکہ اس معاہدے کے تحت طالبان نے یہ ضمانت بھی دے رکھی ہے کہ وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بننے والی عالمی شدت پسند تنظیموں کے ساتھ اپنے رابطے ختم کر دیں گے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی ایک حال ہی میں جاری ہونے والی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ طالبان اور القاعدہ کے تعلقات میں کسی نمایاں تبدیلی کے شواہد سامنے نہیں آئے ہیں۔ اگرچہ طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کے القاعدہ جیسی شدت پسند تنظیموں سے کوئی روابط نہیں ہے۔ افغان امور کے تجزیہ کار احمد رشید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول طالبان کے تازہ احکامات کہ طالبان دوحہ معاہدے کی تمام شرائط کی پابندی کریں گی۔
جیسچر تو ایک انہیں جو کیا ہے تو ایک اچھی بات ہے، مگر بہت لیٹ کیا ہے اور ان کو امریکہ ضرور اس کو مانیٹر کرے گا کہ اصل لوگوں کو باہر رکھا ہے طالبان فوج سے، القاعدہ کو جدا کر دیا ہے یا نہیں۔
تجزیہ کار احمد رشید طالبان کے احکامات کو بظاہر اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں کہ طالبان امریکہ کے ساتھ گزشتہ سال طے پانے والے معاہدے کی القاعدہ اور بعض دیگر شدت پسند تنظیموں کے ساتھ اپنے مبینہ روابط برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
ہاں، ان کی کوشش تو ہے، پتہ نہیں اب امریکہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ طالبان حقیقت میں القاعدہ کو باہر رکھتے ہیں اپنے گروپوں سے، اپنی پلٹن سے، یا حقیقت سے باہر رکھتے ہیں۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت القاعدہ کے لگ بھگ 200 سے 500 شدت پسند افغانستان کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تاہم طالبان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کے ان علاقوں میں القاعدہ کے شدت پسند موجود نہیں ہیں جو ان کے زیر کنٹرول ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی کے پاکستان کے لیے خصوصی نمائندے عمر داؤدزئی بدھ کو ایک وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق سے ملاقات کی اور افغان امن عمل اور اسلام آباد اور کابل کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان پارلیمان کے کچھ ارکان کا خیال ہے کہ افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتا طے ہونے سے پہلے امریکی فوجیوں کے انخلا کی صورت میں پرتشدد حملوں میں مزید شدت پیدا ہو سکتی ہے۔ افغان پارلیمان کے ایوان زیری کے رکن گل رحمان ہمدرد نے چیئرمین آرمز کمیٹی سینیٹر جیک ریڈ کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوجیوں کی 1 مئی سے قبل واپسی کی صورت میں افغانستان میں جنگ خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ایک اور رکن پارلیمان عرفان اللہ عرفان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی فوجوں کی افغانستان میں موجود زمینی حقائق سے مشروط ہونا چاہیے۔ امریکی سینٹ کی آرمز کمیٹی کے نئے چیئرمین سینیٹر جیک ریڈ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ امریکہ کو 1 مئی کی مقررہ تاریخ سے قبل فوجیوں کو واپس نہیں بلانا چاہیے اور ان کی افغانستان میں موجودگی اس وقت تک بڑھا دینا چاہیے جبکہ افغانستان میں امن سمجھوتا طے نہیں ہو جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروپوں سے رابطے ختم نہیں کیے۔ ادھر جنرل مکینزی نے بیروت انسٹیٹیوٹ کے ایک ویبینار میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں شبہات موجود ہیں کہ طالبان نے امن سمجھوتے کی پاسداری نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے امریکی اور اتحادی فوجوں پر حملوں سے اجتناب کیا، تاہم اس بات کے حوالے سے شبہات پائے جاتے ہیں۔ نائب صدر امر اللہ صالح نے طالبان کے اس دعوے کی تردید کی کہ طالبان کی صفوں میں غیر ملکی جنگجو موجود نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا کہ افغان طالبان نے اپنی جنگجوؤں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں غیر ملکی شدت پسندوں کو شامل نہ کریں۔ ادھر جرمن فوج نے افغانستان کے لیے فوجی امداد 2022 تک جاری رکھنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ فوجی تجزیہ کار اسد اللہ ندیم کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد کم کر دی تو جرمنی نیٹو اور امریکہ کے ساتھ مل کر اس خلا کو پورا کر سکتا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے کے لیے صدارتی ریفرنس کیس میں دلائل مکمل ہونے کے بعد اپنی رائے محفوظ کر لی ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے اور جاگنے کو تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن نے کرپشن بھی روکنا ہے، صرف انتخابات نہیں کرانے۔ بار بار پوچھا کہ کرپشن روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ پاکستان بار کاؤنسل کے وکیل عثمان منصور نے کہا کہ اگر سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کیا گیا تو اس کا اثر تمام انتخابات پر ہوگا۔ درحقیقت الیکشن کا مطلب ہی سیکرٹ بیلٹ ہے۔ اٹرنی جنرل خالد جاوید نے جواب الجواب دیتے ہوئے کہا کہ ووٹ کا جائزہ لینے سے رازداری ختم نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ نے اس ریفرنس پر اپنی رائے دینے کے لیے وقت کا اعلان نہیں کیا۔
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، پتا ہے youtube.com/urduvoanews۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اپنے پیشروں کے اس حکم نامے کو منسوخ کر دیا ہے جس نے گرین کارڈ کے بہت سے درخواست گزاروں کے لیے امریکہ داخل ہونے کا راستہ روک دیا تھا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال یہ کہتے ہوئے اس حکم نامے کو جاری کیا تھا کہ کرونا وائرس وبا کے باعث بے روزگاری میں اضافے کے دوران امریکی کارکنوں کے تحفظ کے لیے اس پابندی کی ضرورت تھی۔ بائیڈن نے بدھ کے روز ویزے پر پابندی کو منسوخ کرتے ہوئے اس حکم نامے کی دلیل کو مسترد کر دیا۔ ڈیموکریٹک صدر نے کہا کہ اس پابندی نے خاندانوں کے امریکہ دوبارہ ملاپ کو روک دیا ہے اور امریکی کاروباروں کو نقصان پہنچا ہے۔ بائیڈن امیگریشن سے متعلق ٹرمپ کی بہت سی سخت پالیسیوں کو منسوخ کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اسد حسن تفصیل بیان کرتے ہیں۔
صدر بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ کی کئی سخت گیر امیگریشن پالیسیوں کو منسوخ کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ امیگریشن کے حامی سرگرم کارکنوں نے حالیہ ہفتوں میں صدر بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ ویزوں پر عائد اس پابندی کو ختم کریں جس کی میعاد 31 مارچ کو پوری ہو رہی ہے۔ گزشتہ برس اکتوبر میں ریاست کیلیفورنیا کے ایک فیڈرل جج نے ٹرمپ کے غیر ملکی ورکرز پر پابندی کے حکم کو بلاک کر دیا تھا۔ سابق صدر کے اقدام سے امریکہ کے ہزاروں کاروباروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اور انہی کاروباری اداروں نے ٹرمپ کی پالیسی کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ کیلیفورنیا میں موجود امیگریشن اٹارنی کرٹس موریسن نے ٹرمپ کے فیصلے سے متاثر ہونے والے گرین کارڈ کے درخواست گزاروں کی عدالت میں نمائندگی کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن کو اب التوا کا شکار درخواستوں کے انبار سے نمٹنا ہوگا۔ موریسن کے بقول عالمی وبا کی وجہ سے محکمہ خارجہ کے زیادہ تر ویزا سینٹرز بند رہے تھے۔ گرین کارڈ کے حصول کے خواہش مندوں کی درخواستوں پر مہینوں سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور اب اس عمل پر 1 سال لگ سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے اپنا موقف دینے کی درخواست پر کوئی فوری رد عمل نہیں دیا ہے۔
صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد ان کی حکومت کے 100 دن کے دوران عالمی سپلائی چینز اور امریکہ کی کلیدی صنعتوں میں واقع ہونے والی کمی کا جائزہ لینا ہے۔ ان میں کمپیوٹر چپس، گاڑیوں کی الیکٹرانک بیٹریز بنانا، فارماسیوٹیکلز اور الیکٹرانکس میں استعمال ہونے والی ضروری منرلز کی صنعتیں شامل ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ہمیں کسی غیر ملک پر زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اس آرڈر کا مقصد ملک میں ذاتی حفاظت کے سامان اور فیس ماسک میں شدید کمی کو دوبارہ پیدا ہونے سے روکنا ہے، جیسا کہ گزشتہ سال کرونا وائرس کی وبا کے ابتدائی دنوں میں ہوا تھا۔ ادھر امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے جلا وطنی کے عمل کو 100 روز مؤخر کرنے کے اقدام پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی لگائی ہے۔ امریکی ضلع جج ڈرو ٹپٹن نے منگل کے روز دیر گئے ابتدائی حکم نامہ جاری کیا تھا جس کے لیے ٹیکسس کی طرف سے کوشش کی گئی تھی۔ اس عدالتی حکم نامے میں دلیل دی گئی کہ عارضی پابندی کا نفاذ وفاقی قانون کے خلاف ورزی ہے اور اس سے ریاست کو اضافی اخراجات ادا کرنا پڑ سکتے ہیں۔ بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم میں ڈیپورٹیشن کو 100 روز تک روکنے کی تجویز دی تھی، جو امیگریشن نفاذ کے ایک بڑے جائزے کا حصہ تھی اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیحات کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش بھی۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بدھ کے روز کہا کہ ایران کے ساتھ 2015 کے نیوکلیئر سمجھوتے پر مذاکرات پر واپسی کے لیے امریکہ کے تحمل کی بھی حد ہے۔ ایران نے اس ڈیل کی سازی کرانے والے ملکوں کے ساتھ ایک مشترکہ میٹنگ میں ایران کے ساتھ بات چیت کرنے سے متعلق امریکہ کی جانب سے گزشتہ ہفتے کی پیشکش کا باضابطہ جواب نہیں دیا۔ ایک نیوز بریفنگ میں جب پرائس سے پوچھا گیا کہ آیا اس پیشکش کے لیے کوئی حتمی تاریخ ہے تو انہوں نے کہا کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں پر 2015 کے معاہدے کے تحت عائد پابندیوں کی تعمیل سے ایران کے انحراف نے امریکہ کے لیے اس مسئلے کو ایک ارجنٹ چیلنج بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تحمل کی بھی حد ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اور صدر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے واضح بھی رہے ہیں کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار نہ کرے، کیونکہ یہی سب سے مؤثر طریقہ سفارتکاری بھی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کے تحفظ اور ترویج کے لیے پوری طرح سے کاربند رہے گا۔ یہ یقین دہانی انہوں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 47ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد یو این ہیومن رائٹس کونسل میں جو ان کی پہلی شرکت تھی۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
بلنکن نے واضح کیا کہ امریکہ پوری طرح سے کونسل کے کاموں میں شرکت کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل میں اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ کام کرنے کے خاطر امریکہ ہیومن رائٹس کونسل کے سن 2020 سے 2024 کے انتخابات میں شرکت کرے گا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جون سن 2018 میں کونسل سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بائیڈن انتظامیہ کے تحت اس سال 8 فروری کو امریکہ کونسل میں بطور مؤثر دوبارہ شامل ہو گیا ہے۔ بلنکن نے یو این ہیومن رائٹس کونسل کی بنیادی آزادیوں کے تحفظ اور میانمار کی فوجی بغاوت جیسے بحرانوں پر توجہ مرکوز کرنے پر اس کی تعریف کی۔ تاہم انہوں نے چند معاملات کے حوالے سے کونسل پر تنقید بھی کی، جس میں اسرائیل پر غیر متناسب توجہ دینا شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کونسل کو ایجنڈے کی شق نمبر 7 ختم کر دینی چاہیے اور اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کو اسی طرح دیکھنا چاہیے جیسا کہ وہ دوسرے ملکوں میں دیکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ کونسل کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ اس کی رکنیت انسانی حقوق کی پاسداری کے حوالے سے اعلی معیار کی عکاس ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ ممالک جن کا ریکارڈ انسانی حقوق کی پاسداری کے حوالے سے بدتر ہے، انہیں اس کونسل کا رکن نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ امریکہ کا انسانی حقوق کی پاسداری کے حوالے سے ریکارڈ کوئی بہت اچھا نہیں ہے اور اس میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ داخلی اور خارجی سطح پر منظم انداز سے نسل پرستی کے خلاف لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ بے یار و مددگار افراد کے حقوق کے لیے لڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ان ممالک کی مذمت جاری رکھے گا جہاں انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ وینزویلا، نکاراگوا، کیوبا اور ایران۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کونسل اپنے اس مطالبے کو دہراتی ہے کہ روس کی حکومت فوری اور غیر مشروط طور پر حزب مخالف رہنما الیکسی نیوالنی کو رہا کر دے اور اس کے علاوہ ان سینکڑوں روسی شہریوں کو بھی آزاد کرے جنہیں اپنے حقوق استعمال کرنے کی وجہ سے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل برما میں جمہوریت کو پہنچنے والے نقصان پر چونک گئی ہے اور سنکیانگ میں جاری بے رحمانہ کارروائیوں اور ہانگ کانگ میں بنیادی شہری آزادیوں کی پامالیوں کے خلاف عالمگیر اقدار کا مطالبہ کرتی رہے گی۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ موجودہ اجلاس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر میں تشویش کا سبب بننے والے معاملات کے حل کے لیے قراردادوں کی حمایت کرے۔ انہوں نے کہا کہ شام، شمالی کوریا، سری لنکا اور جنوبی سوڈان جیسے ملکوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے جو انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار۔ سیکیورٹی اور دفاع کے موضوعات کے حوالے سے یورپی یونین کا ایک خصوصی 2 روزہ ورچوئل سربراہ اجلاس آج جمعہ رات سے شروع ہو رہا ہے، جس میں کرونا وائرس ویکسین کی ترسیل، سرحدی معاملات اور کووڈ پاسپورٹ سے متعلق خاص طور پر گفتگو ہوگی۔ یہ اجلاس یورپی یونین کے رکن ممالک کی طرف سے کرونا وائرس ویکسین کی ترسیل میں تاخیر کے الزامات کے تناظر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ جرمنی میں ایک نئی تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین کے سابق رکن برطانیہ میں کرونا ویکسین کی بر وقت ترسیل کے باعث ممکنہ پر اس سال کے آخر تک ہرڈ امیونٹی کا مقصد حاصل کر لیا جائے گا۔ تاہم فرانس، جرمنی اور اٹلی سمیت یورپی یونین کے کلیدی رکن ممالک کو یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ویکسین کی روزانہ ترسیل کو کم سے کم 3 گنا بڑھانا ہوگا۔ یورپی یونین کے رکن ملکوں کے اندر سے اٹھنے والی اس تنقید کی ابتدا ہنگری کے سربراہ وکٹر آربن کی طرف سے ہوئی، جنہوں نے ویکسین کے حصول کے لیے روس اور چین سے مدد مانگی ہے۔ برسلز میں معروف تھنک ٹینک سینٹر فار یورپین ریفارم سے وابستہ تجزیہ کار کیمینو مارٹینز کہتی ہیں کہ یہ صورتحال مذکورہ دو روزہ سربراہ اجلاس کے دوران موضوع بحث رہے گی، کیونکہ لوگ اس بات کا خدشہ محسوس کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی صورتحال مزید ایک برس تک برقرار رہ سکتی ہے اور اس دوران سفر کرنا دشوار رہے گا۔ تنقید کا ہدف یورپی یونین کا انتظامی ادارہ یورپین کمیشن ہے، جسے ویکسین کی ترسیل کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ کمیشن کی سربراہ اورسلا وان ڈیر لین اس ناکامی کا اعتراف کر چکی ہیں، تاہم تجزیہ کار مارٹیرا مارٹینز کا کہنا ہے کہ اجلاس میں یورپی یونین کے لیڈر یورپی کمیشن کی بھرپور حمایت کا اظہار کریں گے۔ ادھر طبی ماہرین اور سائنسدانوں کے سامنے آج ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زیادہ لوگوں کو کووڈ 19 سے جزوی تحفظ دینا بہتر ہے یا لوگوں کی کم تعداد کو زیادہ بہتر تحفظ فراہم کرنا اچھا ہوگا۔ بہت سے ماہرین کے نزدیک اس بے قابو عالمی وبا کے لیے کم تحفظ دینا کسی بھی قسم کا بچاؤ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
دنیا کے چند حصوں میں محدود تعداد میں ویکسین کی سپلائی شروع کر دی گئی ہے۔ چند ماہرین کا کہنا ہے کہ حکام کو ویکسین کی مقررہ خوراک کے خلاف جانا چاہیے اور ویکسین دیے جانے کے 3 سے 4 ہفتوں کے بعد دوسری خوراک دینے کی بجائے تھوڑا انتظار کرنا بہتر ہوگا اور اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین کی پہلی خوراک دی جائے گی۔ نئے ڈیٹا کے مطابق ویکسین کی پہلی خوراک ہی خاصی مؤثر ہے، تاہم بہت سے ماہرین اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہ بڑا سوال اب بھی سر اٹھائے کھڑا ہے کہ وائرس سے بچاؤ کے لیے پہلی خوراک کتنے عرصے کے لیے مؤثر رہے گی اور کیا وائرس کی تبدیل ہوتی فطرت کے سامنے پہلی خوراک کافی ہوگی۔ ماہرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہر شخص کو دوسری خوراک کی ضرورت ہے تاکہ وائرس سے اعلیٰ سطحی اور طویل مدتی تحفظ مل سکے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی خوراک کے بعد کتنے عرصے تک ویکسین مؤثر رہے گی۔ برطانوی حکومت کی جانب سے پیر کے روز جاری کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ فائزر بایو انٹیک ویکسین کی پہلی خوراک وبا کے خلاف 72% مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اس سے اسپتال میں داخل ہونے اور موت کے امکانات 75% کم ہو جاتے ہیں اور 80 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں پہلی خوراک کے بعد موت کا امکان 50% کم ہو جاتا ہے۔ اس رپورٹ سے پہلے ہی گزشتہ ہفتے جمعرات کے روز اسرائیل میں ہونے والی ایک تحقیق بھی شائع ہوئی ہے جس میں فائزر بایو انٹیک کے ایسے ہی نتائج ظاہر ہوئے ہیں۔ امریکہ میں وبائی امراض کے چوٹی کے ماہر اینتھنی فاؤچی کا جمعے کے روز کہنا تھا کہ پہلی خوراک کے بعد سامنے آنے والے اعداد و شمار گرچہ کے دلچسپ نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں اس ایک بات کا علم نہیں کہ یہ کتنی دیر پا ہے اور کتنا عرصہ مؤثر رہے گی۔ چونکہ یہ وائرس بھی نیا ہے اور ویکسین تو اس سے بھی زیادہ نہیں ہے، اس لیے سائنسدانوں کے پاس حتمی نتائج کے لیے کچھ زیادہ ثبوت موجود نہیں۔ تاہم چند محققین کا کہنا ہے کہ ان کے پاس خاصا ڈیٹا موجود ہے جو کہ دوسری ویکسینوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ برٹش کولمبیا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول میں انفلوئنزا اور سانس کی بیماریوں جیسی وبائی امراض کی ماہر سکاورونس کی کہتی ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ کو بہتر تحفظ مل جاتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہی کم ہوتا ہے اور اس عرصے کے دوران دوسری خوراک سے متعلق فیصلے کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ دوسری خوراک سے نہ صرف طویل مدتی قوت مدافعت ملتی ہے بلکہ اس سے مدافعتی نظام بھی مضبوط ہوتا ہے، جبکہ خصوصی طور پر یہ وائرس کی بدلتی فطرت کے لیے اہم ہے۔ اس وقت وائرس کی تبدیل شدہ شکلوں کے لیے موجودہ ویکسین کم مؤثر ثابت ہوئی ہے، تاہم یہ ویکسین کووڈ 19 میں مبتلا ہونے کے باعث اسپتال داخل ہونے اور موت جیسے سنگین خطرات سے بچاؤ میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔
کرونا وبا کی خبروں کے بعد کچھ مزید خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ شمالی نائجیریا میں بدھ کے روز مسلح افراد نے 2 حملوں میں 36 افراد کو ہلاک کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق ایک روز پہلے باغیوں نے افریقہ کے اس انتہائی گنجان آباد ملک میں راکٹ داغنے والے گرنیڈ پھینک کر سیکیورٹی کی صورتحال کو ابتر کر دیا تھا۔ نائجیریا میں جرائم پیشہ گروہ ملک کے شمال میں اغوا اور ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں 100 لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ملائیشیا میں حزب اختلاف کے قانون ساز اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپ حکومت سے یہ وضاحت کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس نے عدالتی حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے میانمار کے 1,000 سے زائد تارکین وطن کو ملک بدر کیوں کیا۔ کوالالمپور میں ہائی کورٹ نے میانمار کے 1,200 شہریوں کی مجوزہ وطن واپسی کو روکنے کا حکم دیا، جس کی درخواست ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کے علمبردار مقامی گروپ اسائلم ایکسس کی جانب سے کی گئی اور جو ابھی زیر غور ہے اور جس کے مطابق مہاجرین اور پناہ کے متلاشی شہریوں میں شامل ہیں۔ لیکن امیگریشن حکام نے چند گھنٹوں بعد اعلان کر دیا کہ میانمار کے 3 بحری جہازوں پر سوار کر کے 1,086 شہریوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ حزب اختلاف کے 4 قانون سازوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ان کی ملک بدری توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ ہائی کورٹ نے بدھ کے روز ایک اور فیصلہ جاری کرتے ہوئے حکومت کو حکم دیا کہ وہ میانمار کے باقی 114 شہریوں کو وطن واپس نہ بھیجے، کیونکہ ایمنسٹی اینڈ اسائلم ایکسس اپیل پر سماعت آئندہ ماہ ہوگی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بلاشیا کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرینا جورین پیاماوو نے کہا کہ ملائیشین حکومت نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینوں کو ان سے انٹرویو کی اجازت دیے بغیر میانمار کے شہریوں کو وطن واپس بھیجا. انسانی حقوق کے علم بردار ان دونوں گروپوں نے اپنے عدالتی دعوے میں کہا کہ اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے میں کم از کم 3 افراد کا اندراج ہے جن کے ساتھ 17 بچے بھی ہیں جن کے والدین میں سے کم از کم ایک کا تعلق ملائیشیا سے ہے. بلائیموف نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ حکومت ملائیشیا کے لوگوں کے لیے اس بات کی وضاحت کرنے کو جواب دہ ہے کہ انہوں نے عدالتی حکم کی نافرمانی کیوں کی اور تمام 1,200 افراد کی شناخت اور حیثیت کے بارے میں کچھ کہا کیوں نہیں. شام میں بے گھر ہونے والے متعدد گھرانوں کے بچے گزر اوقات کے لیے اکثر خطرناک اور کم معاوضے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ ان خاندانوں کو حکومتوں اور امدادی تنظیموں نے نظر انداز کر رکھا ہے. وائس آف امریکہ کی حیدر مردوک شام کے شہر ادلیب سے رپورٹ کرتی ہیں اور تفصیل پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
اس رپورٹ میں ان کا کہنا ہے کہ شام کے شہر ادلیب کے مضافاتی علاقوں میں عارضی بستیاں ہیں جو کچرے والے میدان کے ساتھ ساتھ واقع ہیں. یہ 10 سال کی خانہ جنگی کے بعد شامی حزب اختلاف کا آخری مضبوط گڑھ ہے. ادلب میں لگ بھگ 10 لاکھ افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں جبکہ متعدد افراد جنگجو متحارب گروپوں کے مابین پھنسے ہونے کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں. ان عارضی بستیوں میں رہائش پذیر یہ خاندان کچرے سے قابل استعمال اشیاء کو جمع کر کے اور فروخت کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان میں بہت سے بچے بھی یہی کام کر رہے ہیں. یہاں ایک 12 سالہ لڑکا حسن خدر الحمدی روزگار کی خاطر پلاسٹک کے تھیلے جمع کرتا ہے. صبح سے رات تک کام کر کے یہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے. حسن کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ بچہ کام کے بجائے اپنے اسکول جائے لیکن ہمارے پاس گزر اوقات کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے. یقیناً اس سے اس کے پورے مستقبل پر اثر پڑے گا. یہاں پر رہنے والے بچوں کے پاس نہ تو کوئی اسکول ہے اور نہ ہی تعلیم کے حصول کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے. یہاں کچھ بچے اسکول جاتے ہیں لیکن منتظمین کا کہنا ہے کہ ان میں سے کافی بچے دیر سے آتے ہیں یا اپنے کام کی وجہ سے جلد ہی چلے جاتے ہیں. اساتذہ کا کہنا ہے کہ بچوں کی مزدوری کے نتیجے میں بالغ افراد کی بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے یہ خطہ غریب تر ہو رہا ہے. ایک خاتون ٹیچر کہتی ہیں کہ چائلڈ لیبر معاشرے کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے اور جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو بے روزگاری بھی بڑھ جاتی ہے. اکثر آجر بالغ افراد کی جگہ کم تنخواہ پر بچوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اس وقت 20 لاکھ بے گھر شامی بچے اسکول نہیں جا رہے. 11 سالہ علی الحمدی اپنے بھائی حسن کے ساتھ اسی جگہ کام کرتا ہے اور تعلیم کا حصول اس کے لیے ایک خواب بن گیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ کاش وہ اسکول جا سکتا تو بہتر ہوتا لیکن وہ تو کام کر رہا ہے. یونیسیف کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ دنیا بھر میں اب اس وبائی مرض کی وجہ سے مزید لاکھوں بچوں کو افرادی قوت میں دھکیلا جا رہا ہے. تنظیم کا کہنا ہے کہ طویل عرصے تک اسکول سے باہر رہنے والے بچوں کے لیے یہ امکان کم ہے کہ وہ واپس تعلیم کی طرف لوٹ سکیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور گوگل کی طرح سوشل میڈیا کمپنی فیس بک نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ 3 برس کے دوران نیوز انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی. اس سے پہلے فیس بک کا آسٹریلیا کے ساتھ ایک تنازعہ ہوا تھا جس کے ایک قانون کے تحت فیس بک کو نیوز آرگنائزیشنز کو ادائیگی کرنا پڑتی. فیس بک نے کہا ہے کہ اس نے 2018 سے نیوز میں 600 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے. اکتوبر میں گوگل نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ آئندہ 3 برس میں پبلشرز کو 1 ارب ڈالر ادا کرے گا. خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ فرانس کی وزارت خارجہ نے پاکستان کے سفارتکار کو طلب کر کے ان سے پاکستان کے صدر عارف الوی کے اس بیان پر احتجاج کیا جس میں انہوں نے اسلامی بنیاد پرستی کی روک تھام کے لیے فرانس کے قانون سازی کو مسلمانوں کے لیے اہانت آمیز قرار دیا تھا. فرانس اور پاکستان کے بیچ یہ سفارتی تنازع ایسے وقت پر ابھرا ہے جب ایف اے ٹی ایف کا معاملہ بھی پیرس میں زیر بحث ہے. ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے, آئیے پیش کرتے ہیں.
صدر الوی نے پاکستان میں کہا تھا کہ جب قوانین اکثریت کے حق میں تبدیل کیے جاتے ہیں تو یہ خطرناک روایت قائم کر سکتے ہیں. فرانس کے دفتر خارجہ نے پیر کو رات دیر گئے کہا کہ وہ اس بیان سے حیران ہیں کیونکہ فرانس کے قانون میں کوئی ایسا عنصر نہیں جو کسی مذہب کے خلاف ہو, اور بلکہ قانون سب کو آزادی مذہب کا حق دیتا ہے. یاد رہے کہ یہ تنازع ایک ایسے وقت کھڑا ہوا ہے جب ایف اے ٹی ایف کا پیرس میں اجلاس ہو رہا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے صدر زاہد بخاری کا کہنا تھا کہ یہ سفارتی جھگڑا فرانس کی مذہب کو روزمرہ زندگی سے علیحدہ رکھنے کے سلسلے کی کڑی ہے.
یہ جو معاملہ ہے جو فرانس کے قانون کا پارلیمنٹ کا قانون منظور کرنا مسلمانوں کے بارے میں, یا جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اور اس پہ پاکستان کے صدر کی طرف سے انہیں توجہ دلانے یا احتجاج کا اور اس پہ ان کا ناظم الامور کو بلا لینا, اس پہ تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی تو مجھے گمان یہی ہے کہ فرانس کو ہی سوچنا ہوگا کہ جو انٹیگریشن کا وہ زبردستی جو طریقہ کر رہے ہیں لا کے ذریعے قانون کے ذریعے, وہ تو مناسب نہیں ہے. مطلب وہ آپ سوسائٹی کا اوور آل ڈیولپمنٹ ایسی کریں یا وہاں انوائرمنٹ ایسی بنائیں کہ جو امیگرینٹس ہیں وہ بھی فیل کریں, اور اب تو امیگرینٹس بھی نہیں رہے, سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن بھی ان کی وہاں پہ ہے.
آپ کے تو علم میں ہے کہ یہ معاملہ فرینچ کارٹونز کے تنازع کے بعد پیدا ہوا, اور فرانسیسی جو معاشرہ ہے اس میں بھی ایک لہر آئی کہ اگر اقلیتیں الگ تھلگ رہیں تو ان کے اندر مذہبی انتہا پسندی بڑھ سکتی ہے, اور اس واسطے سیپریٹزم کا قانون لانا ضروری ہے.
اصل ایشو یہ ہے کہ یہ ایک غلط تشخیص ہے, اور جب آپ تشخیص ہی غلط کریں گے کسی مسئلے کی تو اس کا علاج بھی غلط ہوگا. اب آپ اگر ایک پوری کمیونٹی کے جذبات کو آپ مجروح کریں اور انہیں مجبور کریں کہ نہیں, جو رائے کی آزادی میں آپ اس کو قبول کریں, جبکہ آپ کا رویہ یہ ہو اور وہ لوگ اس کا اظہار بھی کریں کہ سرٹن لیول پہ جو آپ اظہار کی آزادی تو نہیں دے رہے, آپ سیکولرزم کے خلاف بات کرنے پہ تو آزادی اظہار کا مظاہرہ نہیں ہوتا.
یہ تھے واشنگٹن ڈی سی کے سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری. دوسری طرف پیرس یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد کا کہنا تھا کہ فرانس کا نیا قانون ملک میں علیحدگی پسند روش کو ختم کرنے کی جانب پہل ہے.
جی, میرے خیال میں فرانس میں کافی عرصے سے یہ بات اور ڈبیٹ چل رہی تھی کہ سوسائٹی کو ایکویلٹی کی بنیاد پر ٹریٹ کیا جائے, تو اس سلسلے میں کچھ ڈبیٹس اور لیجسلیشن ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کی انٹرنل لیجسلیشن ہے کہ جو وہاں پہ امیگریٹس ہیں, اسپیشلی سوسائٹی کے کچھ گروپس جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں پارٹیسپیشن یا ان کی جو ایمرجنس ہے فرینچ سوسائٹی میں, فرینچ کلچر میں, وہ اتنی ریجڈ نہیں ہے, یہ اتنی زیادہ وہ لیول تک نہیں ہے, اس کو کور کرنے کے لیے کچھ لیجسلیشن کی گئی ہیں.
تو آپ کے علم میں ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ چل رہی ہے, اور اسی میٹنگ کے دوران یہ فرانس کے ساتھ پاکستان کا تنازع شروع ہوا ہے, اس پر کوئی اثر دیکھتے ہیں؟
آپ اسے اتفاق کر لیں کہ ایٹ دی سیم ٹائم کنٹریز ہوسٹنگ دی کانفرنس, اور ایک اور ٹینشن یا ایک اور ڈبیٹ اسی کنٹری کے ساتھ چل رہی ہے. جو ایف اے ٹی ایف کے معاملے کے اوپر ہے, پاکستان نے میرا خیال ہے کافی زیادہ اس کے اوپر کنٹریبیوشن بھی کی ہے اور پروگرس بھی کی ہے. لاسٹ ٹائم پہ وہ جو ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی تھی اس میں پاکستان نے کافی پروگریسیو, ایسی کریڈیبل پروگریسیو دکھائی ہے. فار ایگزامپل پاکستان نے اس میں کافی لیجسلیشن کی ہے, کچھ ایسے لوگ اور کچھ ایسی آرگنائزیشن جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ٹیرر فائنانسنگ کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ ہے, ان کو بین کیا گیا ہے. تو آئی تھنک دس کڈ بی ہینڈلڈ, اینڈ ابھی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت شروع کی ہے تو میرے خیال میں وہ بات چیت اس میں ہو جائے گی اور وہ کسی کنکلوڈنگ ریمارک کے اوپر آ جائیں گے.
یہ تھے پیرس یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد. وائس آف امریکا واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
امریکہ کی حکومت کی جانب سے اس اعلان کے بعد کہ وہ طالبان کے ساتھ سابقہ حکومت کے معاہدے پر نظر ثانی کر رہی ہے, اور اس پر طالبان کے رد عمل کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے اسکالر اور افغان امور کے ماہر ڈاکٹر مارون وائن بام سے اس سلسلے میں گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے, وہ پیش کرتے ہیں.
امریکہ کی جانب سے اس اعلان کے بعد کہ وہ طالبان کے ساتھ گزشتہ امریکی حکومت کے معاہدے پر نظر ثانی کرے گی اور طالبان کے اس عزم کے بعد کہ اگر اس معاہدے سے پیچھے ہٹا گیا تو افغانستان میں زیادہ خون خرابہ ہوگا، افغانستان کے امن کے لیے جو کوششیں ہو رہی تھیں وہ مزید پیچیدہ ہو گئی ہیں۔ ہم نے گفتگو کی ہے ممتاز امریکی اسکالر اور افغان امور کے ماہر ڈاکٹر وائن بام سے کہ افغانستان کی صورتحال اور اس کے امن کے لیے جو عمل شروع ہوا تھا اب وہ کس جانب جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال افغانستان کے لیے امریکی پالیسی کے نقطۂ نظر سے بہت اہم ہے۔ ان کے الفاظ،
This is a very critical time for U.S. policy in Afghanistan. The review which is underway here is inevitably going to find that the Taliban have not lived up to its part of the agreement that was reached February last year.
واشنگٹن میں قائم مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے اسکالر ڈاکٹر وائن بام کہہ رہے تھے کہ یہ افغانستان میں امریکہ کی پالیسی کے لیے ایک انتہائی اہم موقع ہے، جو نظر ثانی طالبان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر کی جا رہی ہے۔ اس میں یہی نتیجہ اخذ کیا جانا متوقع ہے کہ طالبان نے اس معاہدے کی شرائط کو پورا نہیں کیا جو گزشتہ سال انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیا تھا۔ امریکہ اب اس بارے میں کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا وہ اپنی فوجیں طے شدہ وقت پر واپس بلا لے گا، یا اس کے باوجود بھی کہ معاہدے میں امریکی افواج کی واپسی طے کی گئی تھی، وہ موجودہ حالات کے سبب مقررہ وقت کے بعد بھی اپنی فوجیں وہاں رکھے گا، خاص طور پر فوج کی مختصر تعداد جو اب وہاں باقی رہ گئی ہے اس کو انسداد دہشت گردی کے مشن کے لیے وہاں رکھا جائے گا۔ اگر امریکہ وہاں رکنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ کم از کم اس وقت تک وہ اپنی فوج وہاں رکھے گا جب تک کہ مسئلے کے حل کے لیے کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو، یا کم از کم طالبان معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد شروع نہ کر دیں، اس صورت میں انہوں نے کہا کہ دوحہ بات چیت کا ٹوٹنا تقریباً ناگزیر ہوگا۔ ڈاکٹر وائن بام کا کہنا تھا کہ وہ بات چیت پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، اس پر طالبان کی اس دھمکی کے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں کہ اگر معاہدے کی پاسداری نہ کی گئی تو نہ صرف وہ بات چیت سے الگ ہو جائیں گے بلکہ حملوں کی شدت میں بھی اضافہ کر دیں گے، اور اب وہاں باقی رہ جانے والی بیرونی افواج کو بھی وہ ہدف بنائیں گے، اور امریکہ کی نئی حکومت کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سابقہ حکومت نے اس کے باوجود افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد میں کمی کر دی کہ طالبان نے گزشتہ سال فروری کے معاہدے کی شرائط پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں کیا تھا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ امریکہ اگر وہاں سے اپنی بقیہ فوجیں واپس نہیں بلاتا تو کیا آئندہ موسم بہار میں طالبان اپنی دھمکی پر عمل درآمد کریں گے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنے گی، تو انہوں نے کہا،
The likelihood here is that the war is going to intensify. It can only be avoided if one of two things happen. One, that the U.S. proposes a delay.
وہ کہہ رہے تھے کہ امکان اسی بات کا ہے کہ جنگ میں شدت آئے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب دو صورتوں میں سے کوئی ایک پیش آ جائے۔ اول یہ کہ طالبان کی رضامندی سے امریکہ فوجوں کی واپسی میں تاخیر کی تجویز دے، اور افغان اسٹڈی گروپ نے کہا ہے کہ اگر ہم تاریخ کو آگے کر دیں اس وقت تک کے لیے جب تک کہ طالبان معاہدے کی شرائط پر عمل نہ کریں تو یہ مناسب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی عبوری حکومت بنے اقتدار میں ساجھے داری کی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے ایک دستاویز جاری کی ہے کہ ایسا کس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں 6 ماہ کے اندر اقتدار پر طالبان کے قبضے کی راہ ہموار ہو جائے گی، اور پھر وہ اپنی مرضی کا آئین بنانے کے قابل ہو جائیں گے جو ان کے مقاصد کو پورا کرتا ہو، اور پھر شاید انہیں اسے باز رکھنا ممکن نہ ہو سکے۔ یہ تھے ڈاکٹر ماروین وائن بوم۔ قمر عباس شافی، اردو VOA، واشنگٹن۔
اور آئیے اب بات کرتے ہیں کووڈ ویکسین کی۔ آپ نے اس بارے میں بہت سے سوال پوچھے شہناز عزیز، کووڈ کوئز کی دوسری قسط کے ساتھ۔
کووڈ 19 کوئز،
इसमें हमारे साथ हैं अरशद कुरैशी और इन्होंने सवालात जमा किए हैं कोविड वैक्सीन के बारे में। एरिजोना से डॉक्टर नफीस अहमद इंतहाई मुमताज माहिर हैं वायरल बीमारियों के मुतादिद वैक्सीन की तैयारी के लिए किए जाने वाले रिसर्च प्रोग्रामों में ये शामिल रहे हैं और ये जवाब देंगे आपके उन सवालों के जिनमें से कुछ साइंसी हकीकत हैं और कुछ महज एक अफवाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल
हम कराची पाकिस्तान से तारिक असलम से पूछेंगे कि तारिक आप इस हवाले से क्या सोचते हैं।
मैं ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि मेरी तालीम के हिसाब से किसी भी किस्म की वैक्सीन के अफादियत को यकीनी समझने के लिए उसको सालों की टेस्टिंग से गुजरना होता है। वबा को आए इटसेल्फ 1.5 साल भी नहीं हुआ और ऐसे में वैक्सीन का बन जाना और फिर उसका यूं इस्तेमाल शुरू हो जाना, क्या ये हिट एंड ट्रायल है या वाकई वैक्सीन्स अपनी अफादियत कायम कर चुकी हैं?
बहुत शुक्रिया असलम, बहुत अच्छा सवाल है, आपने तो साइंसदानों वाला सवाल पूछ लिया।
बड़ा अच्छा सवाल है कि भाई वैक्सीन बनने में तो 20-30 साल लग जाते हैं, ये 1 साल में कहाँ से वैक्सीन बन गई। तो मैं आपको बता दूं कि ये अगर देखा जाए इस वैक्सीन का जो नॉलेज और जो तहकीकात हुई है, 2002 में एक वायरस इसी तरह का आया था चाइना में जिसका नाम था सार्स वायरस। उस वक्त से ये रिसर्च शुरू हो गई कि भाई सार्स वायरस के लिए वैक्सीन बननी है, लेकिन सार्स 1 साल के बाद खत्म हो गया, लेकिन रिसर्च चलती रही, वैक्सीन जो है वो मार्केट में नहीं आई क्योंकि जरूरत नहीं थी। उसके बाद एक और वायरस आया 2012 में सऊदी अरेबिया और यमन में जिसका नाम था मर्स, इसी तरह का कोरोना वायरस था, इसी तरह की बीमारी पैदा कर रहा था, लेकिन वो पूरी दुनिया में नहीं फैली, रिसर्च जारी रही, तो सार्स और मर्स के लिए वैक्सीन बन गई थी। अब ये तीसरा वायरस जो कोविड-19 आया इसका नाम सार्स-2 वायरस है, कोरोना वायरस ये भी है, तो काफी मालूमात हो चुकी थी कि ये वैक्सीन में क्या इस्तेमाल होगा, कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होगा, किस तरह का रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अब जो जमाना पिछले 5-6 साल से चल रहा है इसमें टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुई है, तो नॉलेज गेन 8-10 साल से हो रहा था और जब ये वैक्सीन आई और अब जो चीजें पता करने में पहले कई साल लगते थे वो 1-2 दिन में हो जाता है। तो इस तरह से जब प्लेटफॉर्म मौजूद था, टेक्नोलॉजी मौजूद थी, तो वैक्सीन बनाने में उतना वक्त नहीं लगा, फिर भी साल लगा, लेकिन इसमें कोई रश नहीं किया गया। ये प्रोसेस जिस तरह से होती है उसी तरह से हुई है, इमरजेंसी थी इसलिए इसे इस पर तवज्जो दिया गया है, लेकिन कॉर्नर्स कट नहीं किए गए हैं जिस तरह से हम लोग इसे कहते हैं।
बहुत शुक्रिया तारिक असलम साहब। शहनाज अजीज, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस है।
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر جو بائیڈن نے چین کے بارے میں کہا ہے کہ امریکہ کو اس کی جانب سے سب سے سنگین مسابقت درپیش ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چین کی طرف سے جو بھی چیلنج ہیں وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اقتصادی شعبے میں چین کی چیرہ دستیوں کا تدارک کریں گے اور اس کے جارحانہ طور طریقوں کا قلاقواں کریں گے تاکہ انسانی حقوق اور دانشورانہ املاک اور عالمی حکمرانی کے معاملے میں چین کی کارروائی کو ناکام بنایا جا سکے۔ صدر بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایک طاقتور حیثیت میں چین سے معاملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سی این این ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ طاقتور حیثیت سے مراد مضبوط اتحادی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے منفعت کا وسیلہ ہے، اپنے اتحادیوں کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی رابطوں کو پھر فروغ دیا جائے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ خلا چین پر کرے گا۔ وزیر خارجہ بلنکن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ طاقتور حیثیت میں رابطے کا مطلب اپنی اقدار کے لیے ڈٹے رہنا ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا، جب ہم سنکیانگ میں ویغور لوگوں کے حقوق یا ہانگ کانگ میں جمہوریت کی پامالی دیکھتے ہیں تو انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جارحیت کو روکنے کے لیے ہم فوجی اعتبار سے چوکس ہیں اور اس کا مفہوم خود اپنے لوگوں پر توجہ دینا ہے تاکہ وہ مؤثر انداز میں مسابقت کر سکیں. وزیر خارجہ بلنکن نے اپنے چینی ہم منصب یانگ جائی چی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہانگ کانگ، تبت اور سنکیانگ میں انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کے لیے مدسور کھڑا رہے گا. انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ امریکہ اپنی مشترکہ اقدار اور مفادات کے دفاع میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ کام کرے گا تاکہ ہند و بحر الکاہل میں، جس میں آبنائے تائیوان کے آر پار کا علاقہ شامل ہے، استحکام کو خطرے سے دوچار کرنے کے لیے عوامی جمہوریہ چین کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکے. انہوں نے چین پر اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ برما میں فوجی بغاوت کی مذمت میں بین الاقوامی برادری کا ساتھ دے. وزیر خارجہ بلنکن نے سی این این کو بتایا کہ صدر نے اس بات کو بہت واضح کر دیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق اور جمہوریت کو اپنی خارجہ پالیسی کا پھر سے محور بنایا جائے، اور وہ ایسا ہی کر رہے ہیں اور ایسا ہی کریں گے. لہذا چاہے وہ چین ہو یا کوئی اور ملک، جہاں کہیں بھی ہمیں گہری اور سنگین تشویش لاحق ہوگی، ہر ایک اعتبار سے یہی بات ہماری رہنمائی کرے گی.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اس کے ساتھ ہی آج کا نیوز شو ختم ہوتا ہے. بیجر جیلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.